یا مصطفی یا مجتبی صلی علی
مرحبا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدری چینل کے ناظرین اور تمام عاشقان رسول کو پروگرام سیرت رسول اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام میں ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف عنوانات پر مدنی پھول حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ صرف زندگی سنورتی ہے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے سے, آخرت بھی سنورتی ہے. یہ وہ صفات ہیں, یہ وہ گن ہیں, یہ وہ اخلاق ہیں کہ جو رب کو بھی پسند آتے ہیں اور سلیم و تبا لوگوں کو بھی پسند آتے ہیں, دنیا والوں کو بھی پسند آتے ہیں, اور جو انہیں اپناتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو جو اپنے اندر بسانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی عروج پاتا ہے, ترقی پاتا ہے, عزت پاتا ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی پر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مرحبا, ویلکم.
اللہ,
عاجزی یہ کیسا وصف ہے کہ جس کے اندر آ جاتا ہے لوگ اسے پسند کرنے لگتے ہیں, اور احادیث میں بھی اس کی ترغیب ہے, اسلام بھی اسے پسند کرتا ہے, اور اسی کی ضد ہے تکبر, جو متکبر ہو جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو دوسری چیزوں میں لوگ اسے پسند نہیں کرتے. بہت بڑے بڑے کام بھی کرتا ہو واقعی, لیکن پھر بھی تکبر کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے, لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. شیطان بھی تکبر کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو گیا. کیا فرماتے ہیں, عاجزی کیا ہے اور تکبر کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. تکبر کی ضد ہے عاجزی, یعنی تکبر کا الٹ ہے عاجزی, عاجزی کی ضد ہے تکبر, اپوزٹ.
صحیح.
تو تکبر کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو عاجزی کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے. اور تکبر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا, کمتر سمجھنا, یا خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا, یہ تکبر ہے. اور عاجزی یہ میں کچھ بھی نہیں, میں گناہگار ہوں, اور اس طرح کی کیفیتوں کو عاجزی کے طور پر, انکساری کے طور پر, تواضع کہتے ہیں,
تواضع
کے طور پر لیا جاتا ہے. اب چونکہ ہمارا موضوع سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم, تو میں نے جو عاجزی کے عنوان پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو پڑھنے کی کوشش کی, ایک تو عاجزی کے فضائل ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عاجزی کہوں گا میں اس کو ہم اسی طرح لیں گے, شان عاجزی, شان تواضع, جیسے شان استغفار, شان عفو کرم. تو آقا کا جو بھی کام ہے وہ عالی شان ہے.
واہ.
کیونکہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. تو آپ کی جو عاجزی ہوگی, تواضع ہوگی, اس کو بھی ہم مختلف انداز سے اگر ہم دیکھیں گے. ایک عاجزی ہے جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے, کہ تکبر کبریائی صرف رب ہی کے لیے ہے.
بے شک.
ایک تواضع, عاجزی, محتاجی کا اظہار, انکساری کا اظہار, اپنی عبدیت, اپنے عبد ہونے کا, بندہ ہونے کا اظہار اپنے رب کے حضور کرتا ہے کہ تو ہی ہے مولا, اگر تو کرے گا تو میں ہوگا, تو کچھ نہیں کرے, تو نہیں کرے گا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اپنی بے بسی, اپنی بے کسی کا اظہار اپنے رب کے حضور بندہ کرے, تو یہ اپنے رب کے حضور عاجزی ہے, انکساری ہے. اور دوسرا ایک عاجزی کی جو صورت ہے وہ بندوں کی بندوں کے ساتھ ہوتی ہے, جسے پسند کیا جاتا ہے, جس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے, جو تکبر کے اپوزٹ بھی ہم جس کو بیان کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کے تعلق سے اگر واقعات اگر ہم دیکھیں تو عاجزی مختلف جگہوں پر اشفاق بھائی نظر آتی ہے، کھاتے ہوئے اس طرح کھانا یا اس طرح کھانے کا انداز اختیار کرنا کہ اس سے آپ کی عاجزی ظاہر ہو.
اچھا ہاں، کھانے میں کیسے عاجزی؟
جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے.
اچھا،
اور اس انداز سے کھاتے تھے کہ جیسے کوئی بادشاہ نہیں کھاتے، عام ایک عاجز بندہ اپنے رب کا، وہ جس طرح مطلب کہ ایک عاجزی کے ساتھ کھاتے ہیں. تو جو سنت ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی، یہ سنتیں عاجزی پر مبنی ہیں، یوں سمجھے آپ.
اچھا،
ہاں، دو زانو ہو کر کھانا، اکڑو بیٹھ جانا، یہ عاجزی ہے، یعنی دو گھٹنے کھڑے کر کر بیٹھنا، یا سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر بیٹھنا، اسی طرح تین انگلیوں سے کھانا کھانا اور انگلیاں چاٹ لینا، یہ سب عاجزی اور ان کے ساری کی طرف
نیچے سے اٹھا لینا،
یہ عاجزی کی طرف ہوتا ہے. یعنی افعال اور اعمال یہ ایک عاجزی کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ کو لگے گا یار اس شخصیت میں عاجزی ہے، ایک دکھنے میں بھی کچھ ایسی چیز ہے نہیں. اچھا، اب جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر رہے ہیں تو اس میں ان لوگوں کو خاص طور پر دیکھنا ہوتا ہے کہ جن کا کوئی نام، جن کا کوئی منصب، جن کا کوئی عہدہ ہوتا ہے، خواہ وہ ان کا تعلق پولیس لائن سے ہو، پولیس سروسز ہیں، بیوروکریٹ سروسز ہیں، پولیٹیشن لوگ ہوتے ہیں، اس طرح دیگر عہدے داران ہوتے ہیں. اچھا، کسی کمیٹی کے، کسی عہدے کے، کسی تنظیم کے ہوتے ہیں، کسی ادارے کے بڑے ہوتے ہیں، عہدے دار ہوتے ہیں، ان کو مطلب کہ برادریوں کے بڑے، ان کو ووٹ ملتا ہے، ان کو لوگ بڑا بنا دیتے ہیں. اسی طرح مطلب کہ مملکتوں کی بڑی بڑی گدیاں اور نشستیں ہوتی ہیں، اس میں گورنر ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، دنیا بھر کے مسلمان کمیونٹی کے لیے میں بات کروں گا. اسی طرح اہل علم طبقہ، ان کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ ملتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سیرت کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں خاص طور پر اس طبقے کے لیے بہت سبق ہوتا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، اس کی کوئی سی مطلب معاشرے میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، تو بیچارہ کیا پھوپا کرے گا. ٹھیک ہے، اصل تو جیسے کوئی شہرت ہے
جی،
منصب ہے اور فین فالوئنگ ہے، لوگ ملنا چاہتے ہیں. اچھا، حاجت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ تھی کہ عام آدمی آپ تک پہنچنے میں جس کو دقت ہو.
واہ،
یہ میں نے باقاعدہ پڑھا ہے،
کمال.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا، میں کہا پھر آرام، کیونکہ ملنے والوں کا آرام تو ایک انداز. اچھا، پھر آقا کی عاجزی کا انداز دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ جو ایک آس پاس کا جو ایک ماحول تھا، تو اب لوگ آتے تھے تو کس انداز سے میرے آقا کو پکارتے تھے، آپ سوچئے کس انداز سے پکارتے تھے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو کس انداز سے پکارو، یعنی پکارنے کا انداز یہ ہونا چاہیے میرے حبیب کی بارگاہ کا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا میں اس پر ایک تصور کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کس انداز سے اپنے صحابہ میں رکھا تھا.
واقعی
کہ کوئی مطلب ایسی چیز نہ تھی، ایک ہیبت، نبوت کی ایک ہیبت اور اس کا ایک اپنا
روب
ہونا ایک الگ شے تھی. کہ دعوت ہو جاتی تھی، اب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نہیں جا رہے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی مطلب کہ ان کی جناب ہے
جی،
کہ اللہ عز و جل کی مخلوق میں آپ سے افضل نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ آپ کی افضلیت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اب کوئی نہیں جا رہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے کہ بھائی جاؤ. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں جب تم فارغ ہو جاؤ تو
فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا،
فَانْتَشِرُوا، جب تم کھا چکو تو چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ. یہ آقا کی بارگاہ کا ادب ہے. اور جب تم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو انہیں یوں نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو.
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا،
جس طرح ایک دوسرے کو پکارتا تو بہتر یہ کہ تم آئے تو کھڑے رہو کہ یہ خود تشریف لے آئیں.
اب وہ دوسری سورت میں، سورت الحجرات میں
کیا ہے؟
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات،
جو لوگ ان کے دروازے گھر کے باہر سے ندا کرتے ہیں
وہ اکثر بے عقل ہیں، اکثرهم لا يعقلون،
ان میں شعور نہیں.
ہاں ولو انہم صبروا, اگر وہ رکتے صبر کرتے, حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہ,
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آتے
جی,
یہ ان کے لیے
بہتر ہے. واللہ غفور رحیم,
اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اچھا یہ دیکھیں اس پورے عنوان کے بعد غفور رحیم, جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہمیں ہمارے استاد صاحب تفسیر جلالین شریف جب پڑھاتے تھے تو یہ اس وقت یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. شاید علمی جو ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے شاید یہ بات بڑا مزہ آئے گا ان کو, کہ جب آپ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں نا تو آیات کے آخر میں عموماً علیم, حکیم, غفور, رحیم, اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہوتی ہے کئی آیات میں آپ دیکھیں گے.
جی جی.
تو یہ جو صفات بیان ہوئی ہے نا, ان صفات اس وقت مطلب جہاں غفور کا بیان ہے تو وہاں کریم کا بیان کیوں نہیں ہے, وہ رحیم کا بیان کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں جو غفور کا بیان ہے نا کہ اللہ غفور ہے, تو اس سے پہلے کے جو عنوان ہے نا یہ اس بات کی طرف آپ کو اشارہ کریں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری کا بیان تھا.
سبحان اللہ.
یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ یہ انداز جو قرآن کریم کے ایک اسلوب ہے, قرآن کریم کو اللہ ہمیں سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کے اپنا اسلوب, اس کے اپنا انداز ہے کہ وہ اس روانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک انداز ہے. اس کو پڑھتا رہے بندہ تو تلاوت کرتا رہے اور اس کو سمجھتا رہے تو اس کو بڑا لطف آتا ہے, کیونکہ اس سے بندہ سیر نہیں ہو سکتا, قرآن کریم سے بندہ سیر نہیں ہو سکتا, یعنی اس سے آپ کا جی نہیں بھرے گا, اس کے مضامین ختم نہیں ہوں گے, اس کی تلاوت سے اکتاہٹ نہیں ہوگی. اور یہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک اعزاز یہ کہ اپنے پڑھنے والے کو انگیج کر لیتا ہے, اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور آپ گھوم جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے اندر, اس کے معنی, مطالب, مضامین کے اندر, کہ آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا کہ میں نیا تھوڑا اور پڑھ لوں, نیا تھوڑا اور پڑھ لوں, نیا تھوڑا اور پڑھ لوں. تو یہ ہے, لیکن یہ سب قلب کی صفائی پر منحصر ہے کہ جتنے قلب کے اندر صفائی ہوگی, قلب جتنا صاف ہوگا, ذہن جتنا پاکیزہ ہوگا, قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کو اسی قدر لطف نصیب ہوگا. کبھی اس طرح آپ تجربہ کر کے دیکھیں. خیر, تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب, تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کی عاجزی ہے کہ آپ کبھی نہیں فرماتے. ہم مطلب کہ ہمارے میں سے تو آدمی نا اٹھ کے چلا جاتا ہے.
صحیح.
ہمارے میں سے آدمی, میرا تو اس معاملے میں بہت دیکھا بھلا معاملہ ہے.
اچھا.
اور آپ کا بھی شاید اس معاملے میں تجربات ہوں گے کہ تھوڑا رکھا والا آدمی ہو نا اٹھ کے چلا جاتا ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا, آپ اٹھ کے چلے گئے, اٹھ کے چلے جاتے ہیں, یعنی کوئی ہوتا ہوگا. چلو مصروفیت بہت ہے, آپ اہم آدمی ہیں. کتنے اہم آدمی ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق میں نے پڑھا کہ کوئی بچی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہیں لے جاتی اور بات کر لیتی تھی. ایک بچی.
کیا
یہ روایتوں میں مضامین ہے؟
ہاتھ ملانے والے سے ہاتھ نہیں چھڑواتے.
ہاں ہاتھ نہیں چھڑواتے تھے, ہاتھ ملا لے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے.
قرآن پاک میں بڑی پیاری بات آئی, یہ چیزیں نبی کو ایزا دیتی ہیں لیکن وہ حیا کرتے ہیں, تمہیں کہتے کچھ نہیں. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. یہ اللہ تعالیٰ ان کے در کے آداب سکھا رہا ہے, اور جو ایزا دے رہے ہیں پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام
یہ
اس پر منع نہیں کر رہے.
نہیں, مگر وہ ایک انداز تھا صحابہ کرام کی, ایک
ظاہر ہے وہ محبت میں
اسپیس تھا, بارگاہ رسالت پہ اسپیس تھا,
بہت
گنجائش تھی,
جگہ
تھی,
وسعتیں دی ہیں خدا نے,
تو آپ بات کر سکتے تھے, آپ بیٹھ سکتے تھے. آپ دیکھیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں بات کر رہی ہیں, اور جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں دب جاتی ہیں, اور پھر آپ فرماتے کہ تمہیں مطلب اللہ اور اس کے رسول سے حیا نہیں آتی کہ جب آقا کی بارگاہ میں اس طرح بات کرتے ہو, میں آتا تو چھپ ہو جاتی ہو. سرکار اس وقت ارشاد فرمایا, وہ عمر تیرا حال یہ ہے کہ تجھے راستہ سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. یہ مضمون ہے پورے واقعے کا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے. تو یہ عاجزی کی میں کچھ آپ کو اقسام بیان کرا تھا. اب گھر کے اندر جانا, گھر کے کام کاج میں, حالانکہ کیا امہات المومنین نہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ لیکن ازواج مطہرات امہات المومنین کے ساتھ جو آپ کا انداز تھا پورا عاجزی پر مبنی تھا. عاجزی, ان کے ساری
بالکل,
ان کی بات چیت سننا, ان کے معاملات کو دیکھنا, ان کے معاملات کو حل کرنا, جبکہ اللہ کریم خود امہات المومنین کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل فرماتا ہے، اور اپنے حبیب کریم کی بارگاہ میں کس طرح ان کو انداز اختیار کرنا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم.
بالکل،
یعنی صحابہ کرام کو بارگاہ رسالت کے آداب سکھانا، امہات المومنین ازواج مطہرات کو بارگاہ رسالت کے آداب سکھانا، اور اس سے ساری امت کو پیغام پہنچانا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کا معاملہ کیا ہے. تو وہ جو گھر کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے. یعنی میں دوبارہ عرض کر دوں، دنیا کی مصروف ترین اور بڑے سے بڑے منصب والی مسلمان شخصیت کو میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ اور مجھے، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا انداز کیا تھا. ٹھیک ہے، آج ہم سے اٹھ کر چائے نہیں بھری جاتی، آج ہم سے اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا، ہمارے معاملات اچھا. پھر بعضوں کا چلو گھر کے اندر تو بڑا آدمی ڈاؤن ٹو ارتھ جاتا ہے رہتا ہے، باہر پھر معاملہ. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر جب خندق کھودنے کا معاملہ شروع فرمایا تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک، بدرے مبارک، کیونکہ آپ اکثر دو چادروں میں ہوا کرتے تھے نا، تو اوپر چادر مبارک ہوتی تھی، نیچے تہبند مبارک تھا. تو اب جب بدن مبارک ظاہر ہو جاتا تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ دعا کے ایک آدھا میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے بلند ہو جائیں کہ مغل کی سفیدی نظر آئے. تو یہ اب میں اٹھا لوں تو میرے اندر کا حصہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر احرام کی حالت میں جب دو چادریں آپ پہنے ہوئے ہوں گے ہاتھ اٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بدن کی رنگت ظاہر ہو جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر دو چادروں سے ہوا کرتے تھے. تو جب غزوہ خندق پہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان مصروف تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے خندق کھودنے کے کام میں مصروف تھے، اور دیکھا گیا کہ آپ کے جسم مبارک سے مٹی لپٹ لپٹ کر فیض لے رہی ہے، برکتیں حاصل کر رہی ہے. تو یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تھے، بیٹھ کر اپنی چپل جس کو ہم نالین پاک کہتے ہیں وہ درست کر لینا. ہم سے تو پالش نہیں ہوتی، ہم سے جوتے پر کپڑا نہیں لگتا، ہم تو اس سے صاف کر لو، اسے صاف کرا لو، ہمارا حال ایسا. یعنی اس پر تھوڑا سا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اپنے اندر ہم یہ کیفیتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کیا ہے.
حدیث پاک جو آپ نے بیان فرمائی غزوہ خندق والی، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، اس کا خلاصہ ہے کہ کمر شریف جو تھی وہ مٹی جو تھی اس سے بوسے لے رہی تھی. اس طرح کا وہ ایک اور واقعہ بھی ہے، لکڑیاں کاٹنے والا ایک غزوے کے موقع پر، تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم کر لیتے ہیں، آپ آرام فرمائے.
تم سے زیادہ وہ مطلب یہ ایک مطلب مجھے بھی ثواب کی حاجت ہے، یہ بھی ایک کمال درجے کی امت کے لیے
ساتھ مل کے کام کرنا.
اصل میں یہ نا ایک اشفاق بھائی، اگر ہم آج کی دور میں سمجھانے کی بات کریں نا تو یہ ایک لیڈرشپ اسکلس ہیں.
صحیح،
کہ ٹیم ورک کیسے بنتا ہے. صرف حکم کر دینے سے ٹیم نہیں بنا کرتی، لوگ نہیں چلا کرتے جب تک پریکٹیکلی آپ نہ ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے وہاں کام لیا کرتے تھے. بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کام لیتے نہیں ہیں، بس وہ ٹیم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ٹیم پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے ساتھیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، انہیں کام نہیں دیتے، ان پر اعتماد نہیں کرتے. آپ کام دیں، ان پر اعتماد کریں اور ان کی رہنمائی بھی کریں، ان کو سپرد نہ کر دیں، ان کو دیکھتے رہیں. جب آپ ان کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک بنتے رہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کس قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قرب عطا کیا تھا اور کیا تربیت فرمائی تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہر ہوا تو اس کے بعد امت کی کشتی کو صدیق اکبر نے سنبھالا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس تربیت کا صدقہ تھا. پھر فاروق اعظم نے سنبھالا، اس تربیت کا صدقہ تھا. عثمان غنی نے سنبھالا، اس تربیت کا صدقہ تھا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سنبھالا، اس تربیت کا صدقہ تھا. یہ خاص چار صحابہ کرام علیہم رضوان کو خاص قرب حاصل تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور ان کو جو ڈیلیور کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور ان کے ساتھ رہ کر آپ نے جس طرح ان کی مطلب کہ وہ ان تک چیزیں پہنچائیں ہمارے سامنے کہ امت کی کس قدر رہنمائی کا کام ہوا. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے تو اپنے بعد ایک ٹھیک ٹھاک امت کے رہنما آپ نے عطا فرمائے. یہ ایک 63 سالہ جو ایک حیات پاک کا حصہ تھا، یہ آپ اس کا نتیجہ اور رزلٹ تو دیکھیں، یہ جو بھی مطلب ایک جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی لیڈرشپ کی خصوصیات، لیڈرشپ کی اتنی خصوصیات، بہت کتاب، اتنی کتابیں لیڈرشپ کے اوپر کہ میں آپ کو کامیابی کے راز، تو کامیابی کا انداز، کامیابی پر سکسیسفل لائف، تو اس کے اوپر بہت کتابیں بھری ہوئی ہے، نیٹ اس پر بھرا ہوا ہے، اتنا لٹریچر ہے، مگر میں کہتا ہوں صرف سرکار کی سیرت پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا صحابہ کرام کے ساتھ انداز، آپ کا کام لینے کا انداز، آپ کا مشورے کا انداز، آپ کو ڈیلیور کرنے کا انداز، تو آپ کا، آپ کے مزاج مبارک کو دیکھیں، آپ کی ملن سارے کو دیکھیں، آپ کی عاجزی کو دیکھیں، تو گفتگو کے انداز کو دیکھیں، وفود سے کیسے بات کرنی تھی، انڈیویجل سے کیسے بات کرنی تھی، اور گھر کے خواتین سے، گھر کی عورتوں سے کیسے بات کرنی تھی، باہر کے مردوں سے کیسے بات کرنی تھی، غزوات میں بات کیسے کرنی ہے، سربراہوں سے بات کیسے کرنی ہے، اچھا اسی میں جو مطلب کہ غلام والی زندگی گزارتے تھے ان کے ساتھ انداز، تو جو عربی دیہاتوں سے آتے تھے ان کے ساتھ انداز، تو جو سردار آتے تھے ان کے ساتھ انداز، جو قوموں کے قافلے آتے تھے ان کے ساتھ انداز، یہ پوری ایک، پورا ایک زندگی کا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، صلح کا انداز، صلح حدیبیہ کا انداز، پھر اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کس انداز سے اپنے ساتھ انگیج کرنا، پھر بیعت کا انداز، بیعت رضوان دیکھ لیجئے اس کا انداز، فیصلوں کا انداز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، انصاف، مساوات، یہ سارے جو انداز تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے، تقسیم کا انداز دیکھیے کیسے انداز تھے، میں پڑھی رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جب ایک تعداد بیٹھتی نا، تو کسی کو یہ فیل نہ ہوتا کہ بارگاہ رسالت فلاں آدمی مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک تو ہم نے یہ سنا ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پاک سے تھا کہ آپ صحابہ کرام سمجھتے تھے آپ کا سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو آج ایک جملہ بتانے جا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوا کرتی تھی اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ اہم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب پر یکساں توجہ فرمایا کرتے تھے، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں، اچھا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سواری لائی جاتی تو اگر اس سواری کے اوپر کوئی زین نہ ہوتی نا، جو یوں سمجھے کہ جانور سواری ہے، تو اس کے اوپر ایک سیٹ لگتی ہے، زین لگتی ہے، نششت ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر سوار سواری کرتا ہے، جیسے ہماری گاڑیوں میں سیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر سیٹ کے اوپر ایک کور لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے، تو اگر کوئی زین نہ ہو تو بغیر زین کے آپ سواری کر، ننگی پیٹھ، دراز گوشت گدا، اس کی ننگی پیٹھ پر میرے آقا سواری کر لیا کرتے تھے، جس کی لگام بھی انتہائی کہنے کو معمولی، اور جس کے دستے کرم میں ہے تو وہ معمولی نہ رہی، ٹھیک ہے یہ انداز ہوتا تھا، اچھا انتہائی کم قیمت کا کپڑا کبھی رکھ دیا جاتا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہوتے، غلام کو پیچھے سوار کروا لیتے آئے سرکار صاحب، غلام کو پیچھے، آپ سوچئے کہ سواری ہے، غلام کو پیچھے سوار کر لیتے، اگر آج ڈرائیور گاڑی چلائے نا تو بعد اوقات سیٹھ بڑا آدمی ڈرائیور کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر تو مل جائے گا، کبھی کبھی عموماً ہم پیچھے بیٹھتے ہیں، تو پیچھے بیٹھنے والا آدمی تکبر کر رہا ہے ضروری نہیں ہے، مجھے بھی اس کا تجربہ ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو معتدل نیوٹرل رکھیں کہ پیچھے بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ بعض اوقات ہم سفر کرتے ہیں نا تو پیچھے ہمارا بیگ اور ہماری فائلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور پیچھے بیٹھ کر جتنا کام ہو جاتا ہے نا اتنا آگے بیٹھ کر کام نہیں ہوتا، آگے اور پیچھے میں، کیونکہ نیتوں کے فرض سے احکام بدل جائیں گے، اگر خدا نہ خاصا نیت یہ ہے کہ میں ڈرائیور کے ساتھ نہ بیٹھوں تو اس میں پھر ڈر ہے کہ آپ تکبر میں نہ پڑ گئے ہو، لیکن میں ایک بات آپ کی طرف بڑھانے جا رہا ہوں کہ اگر مالک یا سیٹ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، یعنی کہ اس کا ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پر بیٹھنے کا تو آپ کو واقعات ملیں گے، لیکن اگر ڈرائیور ہے اور سیٹ مالک کا دل کر رہا ہے کہ آج میں گاڑی چلاؤں، تو کیا وہ اپنے پیسنجر سیٹ پر ڈرائیور کو بٹھاتا ہے؟ پیچھے بٹھاتا ہے، وہ ساتھ نہیں بٹھاتا، اس یہ واقعات کو بہت کم ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنے پیچھے سوار کروا لیا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
یہ جو چیزیں میں بیان کر اس کو ان پیرائے میں سوچے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی آپ کے فضائل ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں، آپ کا یہ انداز زندگی ہے جس پر ہم مطلب ہماری جانیں قربان، ٹھیک ہے. لیکن اس تمام تر چیزوں کو ہم اپنے انداز پر بھی ذرا دیکھیں کہ اس میں ہمارا انداز زندگی کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک مخصوص نشست نہ ہوا کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ آقا آقا کے کوئی کھڑا ہو جائے، یعنی کھڑے ہو کے جس کو کہتے ہیں نا، نہیں. صحابہ کرم کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقینا یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے بلکہ کمال درجے کا ادب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی عاجزی ہے. ان کی ساری امت کے لیے تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اسی طرح کوئی گورا ہو یا سیاہ ہو، جو دعوت دیتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنگ و نسل سے ہٹ کر اس کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اپنے غلاموں کے گھروں پر. عیادت کے لیے جانا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، عیادت کے لیے چلے جاتے. جنازے کا یہ عالم تھا کہ کسی کا جنازہ ہو، کسی کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، صحابہ کرم علیہ رضوان نے مناسب نہ سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ تکلیف نہ ہو جائے، تو صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہ دی، میں بھی جنازے میں شرکت کرتا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا زیادہ بھلا ہو جاتا. یعنی اور کیا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلام کا جنازہ پڑھائیں اور اس کے لیے دعا کریں. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انداز پاک اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، یہ نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا لینا ہے نا. ایک اتنا رکھ رکھا والا آدمی جس کے علاقے کے اندر پوزیشن ہو، یا جو ہمارے بڑے بڑے منسٹر یا بڑے بڑے لوگ کہلاتے ہیں یا بڑے بڑے عہدیدار کہلاتے ہیں، ناٹ اونلی فار پولیٹیشین، جو بھی جن کے پاس پوزیشن ہوتی ہے، پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے اندر کچھ کر لے تو کیا اپنے نواسے کو کندھے پہ لے کر باہر نکلیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو کندھے پر لے کر صحابہ کرام میں اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا. تبھی تو کسی نے کہا تھا نواس پاک کو دیکھ کر کہ واہ کیا خوب سواری ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب ہیں، تعریف کی تھی سرکار نے. سر فرمایا کیا سوار کو نہیں دیکھتے وہ کتنا پیارا ہے.
سبحان اللہ.
صلی اللہ تعالی وسلم. یہ انداز ہم اختیار کر سکتے ہیں، ہمیں عاجزی میں سے ہے، ان کی ساری میں سے، کہ اپنا سودا سلف خود لائے. اگر آپ کو اپنا سودا سلف لانے میں ایک جھجھک یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں کوئی تکبر کہیں چھپا ہوا تو نہیں ہے.
زبردست.
مقتۃ المدینہ کتاب ہے، تکبر نام ہے، اس میں تکبر کی علامات لکھی ہوئی ہیں، تکبر کی علامت، نشانیاں، پہچان، یہ لکھی ہوئی ہیں.
اچھا ایک اور معاملہ ہے، اس کے لیے بیان بھی کیا گیا کہ جو یہ کرے وہ تکبر سے بری ہے، اور اس میں بڑی کوتاہی ہم دیکھتے ہیں آج کل، وہ ہے سلام میں پہل کرنا. سلام کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
سے بری کیسے ہو جاتا؟
سرکار کی سنت
بھی ہے
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں کوئی آگے بڑھ ہی نہ سکا.
واہ.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل فرما دیا کرتے تھے، اور یہی بات میں نے امیر سنت سے بھی اور دیگر بزرگوں سے بھی، حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ سے بھی سلام میں کوئی پہل نہیں کر سکتا تھا، آپ پہلے سلام کر دیتے تھے. حالانکہ علماء میں ان کا جو اس مقام و مرتبہ تھا،
بے شک
وہ اپنی مثال آپ تھا، اور مطلب بڑے بڑے وقت کے علماء آپ کی علمیت اور آپ کی قدر اور آپ کی خط کا لوہا مانتے تھے،
ٹھیک ہے،
قاسمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو وہ مطلب کہ ان کی یہ عاجزی اور ان کی یہ شان تھی کہ آپ سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے. میرے سنوں کو بھی دیکھا سلام میں پہل کر دیتے ہیں. تو یہ بزرگوں کا، بڑے لوگوں کا عاجزی والا، انکساری والا اور سنت پر عمل کرنے والا انداز ہے. دوسرا یہ کہ اشفاق بھائی، عاجزی کو ہم دیکھیں تو سنت ہے، سنت پر عمل کرنا ہے عاجزی. لہذا عاجزی ہو، بیٹھنے میں یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ جگہ میرے مطابق نہیں ہے، کہیں کوئی مطلب کوئی بھی ایسا ناخوشگوار بات یا ناخوشگوار واقعہ بھی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ عفو و درگزر ہے نا، یہ بھی عاجزی آپ کی پیدا کرتی ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے.
صحیح.
عاجزی آپ کے اندر شرافت لاتی ہے، عاجزی آپ کے اندر خوف خدا لاتی ہے. یہ سب خوف خدا کی باتیں کہ نشیش جگہ یہ وہ، چادر آپ کے مطلب کی نہیں ہے، یہ مطلب کہ ایون کہ ایک اچھا عمدہ لباس پہننے کی ترغیب ہے. اچھا عمدہ لباس پہنے، قیمتی لباس پہنے، اس کو بھی مطلب کہ اس کی بھی کئی جگہوں پر اس طرح کی ترغیب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نعمتوں کو دیکھنے کو پسند فرماتا ہے. مگر جو بھی کچھ ہے سب سادگی سے، مائنس نہیں، سادگی مائنس نہیں ہونی چاہیے. تو عمدہ کھانا، عمدہ پہننا، یہ اپنی جگہ پر کتا ہوا لکھا. لیکن مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کمزور کھانا اور کم قیمت لباس، یعنی عام لباس اور عام کھانے کی بھی عادت رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز اس کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر خرابی پیدا کر دے،
تکبر پیدا کر دے.
اللہ نہ کرے تکبر، کیونکہ لباس سے بھی تکبر آ جاتا ہے، علم سے بھی تکبر آ جاتا ہے، نسب سے تکبر آ جاتا ہے، اور منصب سے تکبر آ جاتا ہے، حسن و جمال تکبر لے آتا ہے کہ یار میں سے زیادہ حسین ہوں، میں سے زیادہ بڑے منصب کا مالک ہوں، میں سے زیادہ علم والا ہوں، میں سے زیادہ فلاں ہوں، میں سے زیادہ فلاں ہوں. تو وہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھ، تکبر ہے، اور عاجزی اس کا الٹ ہے.
صحیح. ایک تو وہ زمانہ نبوی تھا کہ جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ بڑی تکلیفیں، بڑے مصائب، اور شہاب ابی طالب کے واقعات وغیرہ وغیرہ. اگرچہ شان نبوت تو ہر وقت ہی بلند ہے، لیکن ظاہری طور پر پھر ایک وقت آیا جس کو فتح مکہ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر فتوحات کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بھی دنیا میں پھر لوگ ماننے لگے، اور فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ اسلام میں آنے لگے. اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی روز بروز بڑھتی گئی، خاص کر فتح مکہ کے دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے، اگر کچھ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں.
دیکھیں فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کیا اسباب تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کا حکم ہوا تھا. حالات ظلم و ستم کے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بے انتہا ظلم کیے گئے، حتیٰ کہ دو حبشہ کی طرف ہجرت صحابہ کرام نے کی.
جی.
ہجرت اول، ہجرت دوم، دو ہجرتیں ہوئی. سب سے پہلی ہجرت کرنے والوں میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں.
جی.
ٹھیک ہے، دو دفعہ ہجرت کا حکم ہوا. تو جب ہجرت فرمائی جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ پاک ہجرت کا حکم ہوا. تو وہ حالات ایسے تھے.
صحیح.
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ دل کے ساتھ مکے سے آپ نے رخصت اختیار فرمائی. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا، یعنی عمرے کے لیے آئے. تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام علیہ رضوان ساتھ تھے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو. ٹھیک ہے، وہ ساتھ تھے، اور کفار مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور وہاں صلح حدیبیہ ہوئی، اور وہیں احرام کھولے گئے، اور اونٹ نہر وغیرہ ہوئے، جو مجھے یاد پڑتا یہی ہے. اور بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی کیفیت تھی کہ وہ عمرہ نہ کر سکے، کعبے کی زیارت نہ کر سکے. یہ سارے واقعات ہونے کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مکہ پاک کی طرف بڑھے، اور مکہ فتح ہوا. اور اس وقت ان ظالموں پر ایک دبدبا اور ایک کیفیت آ رہی تھی کہ ہماری گردنیں مار دی جائیں گی.
صحیح.
اچھا، اس حالت میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر تشریف لاتے، تو آپ جس اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کے مطلب آپ کے سر پر چادر مبارک تھی، اور آپ اس قدر عاجزی کی کیفیت میں تھے کہ آپ تصور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ کو اپنے عاجزی ان کے ظاہر کر اس قدر جھکایا ہوا تھا.
اللہ
اور سبحان اس قدر وہ ایک ہوتا نا کہ ایک آدمی فاتح بن کر ایک کرو فر کے ساتھ نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عاجزی کی ہے. ٹھیک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات تو کیا کہنے. تو میری مراد یہی تھی.
صحیح.
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور زبردست عاجزی کی.
بالکل، اور تسبیح بھی پڑھتے جا رہے تھے،
عاجزی اپنے امت تک
حمد کرتے جا رہے تھے. یہ جو
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز پر داخل ہوئے فاتح مکہ بن کر، وہ ایک اپنا پھر مطلب ان کی طرف دیکھنا، پھر کعبے کے گرد چکر لگائے،
پھر اپنے دشمنوں کو معافی
جو دی، معاف فرما دیا، اور آج سب کے لیے معافی ہے، اور جو اس کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی معافی ہے. تو یہ چیزیں تھیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تھا. اسی طرح شاہ حبشہ کا ایک قافلہ، اس کا ایک وفد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر ان کی جو خیر خواہی فرمائی، اور ان کی جو آپ نے مہمان نوازی کی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا آقا ہم کر لیں گے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بادشاہ کہا کہ شاہ حبشہ نے ان کے بادشاہ نے میرے صحابہ کے ساتھ جو ان کا جو ان کی جو وہ تکریم کی ہے، ان کی جو عزت افزائی کی ہے، تو میرا بھی جی کرتا ہے کہ میں بھی یہ کروں.
بے شک.
تو یہ ایک انداز واقع.
اچھا، عاجزی اور خود کو ذلت پہ پیش کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض اوقات بندہ ایسا مطلب وہ جھکنے والے انداز اور یہ اختیار کرتا ہے، جیسے صفائی اور سادگی میں بعض لوگ گندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا اصل میں
مطلب کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پاک میں عاجزی تھی، وقار تھا
اور تکبر
نہ تھا. بس یہ یاد رکھیے گا. اب اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، کہ تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، مگر وقار بھی باقی رہے.
تھوڑا سا مزید اس کو اگر واضح کریں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں عاجزی کے نام پر، وہ سمجھتے ہیں ہم عاجزی کر رہے ہیں.
پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کسی بزرگ ولی پیر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ایک اپنا انداز ہوگا، ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا. لیکن جب آپ کوئی دنیاوی اقتدار، ایک مالدار، ایک بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں، جو کہ محض ایک بادشاہ وقت ہے، ایک اقتدار والا حکیم ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے پاس جانے میں جب آپ ایک مذہبی بھی آدمی ہے یا آپ جو بھی چلیں، تو اس کے پاس جانے میں ایک آپ کا انداز ہوگا، ایک ولی کے پاس جانے میں ایک آپ کا ایک انداز ہوگا. تو یہ جو چیزیں، دعوت میں جاتے تو آپ کا ایک انداز ہوگا، مسجد میں آتے تو آپ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے.
صحیح.
تو اس طرح کی چیزوں کو وہ پھر دیکھا جائے گا کہ آپ بیٹھ اٹھ کس کے ساتھ رہے ہیں. یہ سب یہ ایک کامن سینس. ایک مفتی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا انداز، تو یہ چیزیں دیکھیں. لیکن کہیں بھی اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر پیش نہیں کرنا ہوتا کہ لوگ آپ کو اس انداز سے دیکھیں کہ وہ ایک عزت جسے پامال ہوتی ہو آدمی کی، ریپوٹیشن. مومن کو اپنی ریپوٹیشن سنبھالنی ہوتی.
اب جیسے کسی جگہ پہ کسی نے کوئی نیچے بیٹھ گیا، کوئی محفل چل رہی ہے، محفل نعت سمجھ لیں، اب لوگ چاہ رہے ہیں وہ اوپر آ کے بیٹھے، لوگ اس کو بلا بھی رہے ہیں، عزت اس کی، وہ کہتا نہیں بس میں نے نیچے ہی بیٹھنا ہے، میں نے جوتوں کے پاس بیٹھنا ہے، میں بڑا عاجزی والا ہوں. اب کیا اسے کرنا چاہیے؟
عاجزی ہوگی وہاں پر. میں اس کو ہم نیگیٹو نہ لیں، لیکن وہ عاجزی ہی کا اظہار کر رہے ہوں گے. لیکن یہاں پر شریعت کو ایک بات مطلوب و محمود ہے، پسند ہے، وہ یہ کہ جب تمہیں کوئی عزت کی مسند پر بٹھائے تو بیٹھ جانا چاہیے.
صحیح.
اس کے بارے میں اقوال ہیں، وہ میں یہاں پر نہیں کوٹ کرتا، کہ بس اگر کوئی عزت کی جگہ بلا کر آپ کو بٹھائے گا، اب یہاں بیٹھیے، تو پھر بندے کو فوراً اٹھ کر اس عزت والی جگہ بیٹھ، یعنی عزت کوئی دے
تو قبول کرنی چاہیے.
عزت کے لیے مر نہیں مٹنا چاہیے.
صحیح.
بندہ عزت کے لیے عزت مانگتا ہے، جب جو مانگنے سے ملتی ہے نا اس میں وزن نہیں ہوتا، جو بن مانگے ملتی ہے نا وہ بڑی وزندار ہوتی ہے.
اسی طرح ایک اور لفظ آج کل بہت چلتا ہے دوستوں میں، گیدرنگز میں، یار وہ بڑا پراؤڈی ہے، اور بعض اس کے انداز، اس کے جو ایٹیٹیوڈ سے بعض چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس کا اپنا ایک رکھ رکھا ہوتا ہے، آنے کا اسٹائل، جانے کا اسٹائل، گاڑی کا اسٹائل، اب بعض چیزیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو دوست، یار یہ پراؤڈی آدمی، اس کے ساتھ نہیں جانا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا.
یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بعض اوقات انسان کی چال ڈھال سے اگرچہ بعض اوقات کرینہ واضح ہو جاتے،
جیسے کپڑے پہ کریز نہیں آنے دیتا وہ.
نہیں، یہ اس کو مطلب نہیں کہتے، یہ آدمی کا پہننے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے کے ایک اپنے انداز ہوتے ہیں، اور اس سے تکبر چکے دل کی کیفیت کا نام ہے. دنیا بیٹھے بیٹھے اب یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ تکبر. مثال کے طور پر ابھی میں نے جو کپڑے پہنے تو میرے کپڑوں پر کریز کافی ہے، آپ کے کپڑوں پر ماشاء اللہ کریز اتنی نہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے جیسے کہ گویا کہ اس انداز کے کپڑے نہیں پہنے، اور آپ نے اس انداز، اب میں اب یہاں پر میں عاجزی کر رہا ہوں کہ آپ عاجزی کر رہے ہیں. اب میں آپ سمجھاتا ہوں، میں ایسے کپڑے پہن کر میں بولوں گے یار میں سے زیادہ تھوڑا سا فقیری والا نے، تھوڑا سا یوں نے، تھوڑا یوں نظر آ رہا ہوں، یہ یار یہ. اب میرے دل کی جو کیفیت ہے نا وہ مجھے تکبر کی طرف لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا.
اور آپ یہ دیکھیں گے یار آج عمران نے یار بڑے مطلب یار وہ بالکل میں یار یوں اور یوں، عمران نے یار دیکھو کریز بھی ہو، استری بھی نہیں کی، یہ سب نہیں کیا، یار یہ کیا یار، مطلب آپ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے جا رہے ہو، آپ عاجزی کی طرف جا رہے ہو اور تکبر سے دور ہوتے جا رہے ہو. میں آپ کو دیکھ کر عاجزی سے دور اور تکبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، تو کپڑوں میں کیا ہوا؟
صحیح.
یہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ قلبی کیفیت کا نام ہے. اگر کوئی اس طرح ایک اچھا خاصا صاف ستھرا اور کپڑوں پر بھی ایک مطلب ایک مہذب اور ایک ویل کپڑے پہنے اس نے جائز کپڑے پہنے تو اس میں کیا ہاں لباس سے تکبر آ جاتا ہے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ میں اس سے بہتر لگ رہا ہوں. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ مطلب میں ان کا انہوں نے اپنے پہننے اوڑھنے وغیرہ کے بارے میں سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں میں اچھا لگوں یعنی یوں, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آقا نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے, تکبر دوسروں کو کمتر جاننے اور حق کو جھٹلانے کا نام ہے.
صحیح سبحان اللہ.
تو اب یہ آپ لوگوں کی چال ڈھال کو تکبر کہہ دو تو مطلب یہ بعدوں کو نہیں بات کرنے کا دل کر رہا. اب وہ تعریف تکبر کے سامنے رکھے نا کہ کیا وہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر اور آپ کو گھٹیا سمجھ رہا ہے. وہ نارمل ہے, اس نے آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم ہی نہیں کی کہ آپ بڑے کہ گھٹیا, کہ میں گھٹیا کہ میں بڑا. وہ ایک نارمل زندگی کا ایک آدمی ہے. تو بیٹھا بیٹھا اس کے اوپر تکبر کا لیبل لگا دینا اور اپنے اوپر آپ بدگمانی لے لینا کہ یار وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے.
پھر کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم کہیں کہ اچھا یہ تکبر کر رہا ہے؟ بعض پراؤڈ نظر آ رہا ہو یا
دل
بعض لوگ مسکرا کے نہیں ملتے ہوں.
آپ کو کیوں اس بات کی طلب ہے کہ آپ کسی کے لیے تکبر ہے یا نہ ہے پر رائے قائم کریں؟
اچھا سر اپنا دیکھیں,
آپ نہ کریں نا مطلب کیوں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے پر آپ وہ علامتیں پڑے نا جس میں تکبر کی نشانی آئے. وہ خود میں دیکھے یار مجھ میں تو نشانی نہیں آ رہی ہے
خلاص.
ہاں ورنہ میں عاجزی والا ہوں وہ تکبر کر رہا ہے, تو یہاں تو خود کو بہتر اس کو گھٹیا خود ہی سمجھ رہا ہے. وہ اپنے آپ کو عاجزی کی طرف دے کر بھی تکبر کی دلدل میں دھس رہا ہے. تو اس کو یہ اس طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ریاکاری حسد تکبر اور بدگمانی یہ اس طرح کی چیزیں جو انتہائی اندر میں ہیں, اس کے اوپر یوں مطلب کہ آپ نہیں بات کر سکتے جب تک کہ بالکل واضح علامات واضح کری نہ اور بالکل ایسی چیز ظاہر نہ ہو جائے گا اور واقعی یار یہ اس کی گفتگو بتا دیتی ہے کہ یار یہ تکبر کر رہا ہے.
صحیح.
اور جب بعد اوقات ہے نا آدمی تکبر نہیں کر رہا ہوتا, مینرس نہیں ہوتے, اس کو تمیز ہی نہیں ہے, سمجھو اس کا طریقہ ہی نہیں ہے. وہ یوں ایسی حرکتیں کر دیتا ہے اڑ جائے گا چلا جائے گا. وہ آپ کو نہ گھٹیا سمجھتا ہے خود کو بہتر سمجھتا ہے, اس کو سینس نہیں ہے. وہ
صحیح.
اس کے اندر وہ طور طریقہ نہیں ہے, وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اس میں برتاؤ ہی نہیں ہے,
اس کو تربیت نہیں
ہے. وہ ہے ہی نہیں. اب اس کو کیا تکبر نے عاجزی سمجھانے کے لیے بیٹھا؟
جیسے کوئی بڑی شخصیت آئی وہ کھڑا ہو کے نہیں ملتا یا اس طرح پیش نہیں آتا,
اس کے اندر نہیں ہے
تکبر نہیں.
اگر کوئی آ کر آپ کے ہاتھ نہیں چومتا تو کیا وہ تکبر کر رہا ہے؟ اور جو ہاتھ چوم رہا ہے وہی عاجزی کر رہا ہے؟ وہ نہیں ہے ایسا. اچھا آپ کو فیل ہوا کہ اسے میرا ہاتھ کیوں نہیں چوما, تو گھاٹے میں وہ کہ گھاٹے میں آپ؟
ٹھیک,
ہاتھ نہ چومنے والا نقصان میں ہے یا ہاتھ نہ چومنے پر جس کے دل پر اتر ہے یار اس نے کیوں نہیں ہاتھ چوما؟
صحیح.
تو اب ہاتھ جس کے چومے یا تو اس کو یہ بات فیل ہو رہی ہے کہ یا لگتا ہے سیٹ نہیں ہے یا لگتا ہے یا متاثر نہیں ہے یا لگتا ہے اس کی عقیدت کم ہے. ہم آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم آئیں گے تو لگے یار یہ اعلان ہو جاتا, تعارف صحیح نہیں ہوا تو اور انٹروڈکشن صحیح نہیں ہوا.
ایسا ہوتا ہے.
میں آ کر بیٹھا تو یار اشفاق بھائی اپنی گفتگو لے کر بیٹھے ہوئے تھے, کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے یار چلو یار تھوڑا سا آئے بیٹھے ہیں تو چلو میں بات کروں. 10 منٹ کے بعد تو انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا, بولنا شروع کیا تو 2 منٹ کے بعد انہوں نے روک دیا, تو مجھے بلانے کا مقصد کیا ہوا؟ یعنی کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جتنی آزمائش ہے نا جو, تو یہ تو بالکل بیان سے باہر ہے. عام آدمی اتنی آزمائش میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں لذتیں ڈھونڈو تو لذتیں بہت, لیکن اگر گہرائی میں دیکھو تو اس میں آزمائشیں بہت ہیں.
لیکن عام لوگوں کو بھی اگر دیکھیں تو اسے بہنوں ہی ہے یا داماد ہے, اب بھی ایک تھوڑا سا کوئی چھوٹا سا منصب ہے, اس طرح کے لوگ پھر شخصیات, اب وہ کہیں پر گئے یہ طلب دل میں ہونا کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں, میرا نام اچھی طرح لیا جائے, یہ سب بھی تکبر کی علامتوں میں سے ہے؟ یہ طلب آنا دل میں خواہش کا ہونا.
ایک تکبر ہے, ایک حب جاہ شہرت کی طلب,
ایک نہیں ہے دونوں,
نہیں الگ الگ ہے, اور ایک حب مدح یہ الگ ہے. یعنی کہ تعریف کی خواہش کا ہونا, شہرت کی خواہش کا ہونا, تکبر ہونا, تکبر کی تعریف کو پکڑ کے رکھے اس کو, اس پہ گڈ بڈ نہ کرے ہم.
اچھا صحیح.
اب مطلب اگر کوئی حب جاہ کا مارا ہوا تو ضروری کوئی متکبر بھی ہو.
صحیح, وہ گھٹیا کسی کو نہیں سمجھ رہا
بلکہ
صرف خود کو اونچا کرنا چاہ رہا.
جا تو عاجزی بھی کروا دیتی ہے, مٹی میں ملا دیتی ہے, غریبوں میں بٹھا دیتی ہے, مسکینوں میں بٹھا دیتی ہے. وہ تو
اچھی آ جائے,
وہ تو گرتا ہی نیچے گیا یار چلو
اچھی پکچر آ جائے
گی. حب جا تو باتوں کا بڑی عاجزی کرواتی ہے.
صحیح.
حب جا الگ ہے, منافقت الگ ہے, حب مدحہ الگ ہے, تکبر الگ ہے, خود پسندی الگ ہے. اب یہ ساری چیزیں اشباب الگ الگ ہے, ہم سب کو گٹ گٹ کیسے کر دیں یار,
کہاں سیکھیں گے اتنی ساری باتیں.
یہ سب کتابوں میں تعریفات لکھی ہوئی ہیں, یا علوم میں تعریفات لکھی ہوئی ہیں, باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب میں اس کی تعریفات اور علامتیں لکھی ہوئی ہیں. مقتدۃ المدینہ نے کتابیں شائع کی ہیں, حرص ہے, حسد ہے, تکبر ہے, ریاکاری ہے, تو یہ سب دیکھنا چاہیے. اور
جو میرا سوال تھا اس پر کیا کہیں گے, جو حب جا اس طرح کی چیزیں جو دل میں ہیں تکبر کی طرف بھی بعض اوقات لے جاتی ہیں.
دیکھو
اور انسان کے دین کو بھی خراب کرتی
چیز کسی, تقوی آپ کو کسی کس کے اندر بھلائی کی طرف لے جاتا ہے. اس طرح کوئی ایک باطنی بیماری 100 باطنی بیماری کی طرف لے جاتی ہے.
صحیح فرمایا,
بعض اوقات ایک بیماری لگ جاتی ہے ہم اس کا علاج نہیں کرتے, اس کی وجہ سے کئی بیماری
نزلے سے بخار آ جاتا ہے,
کار میں گاڑی میں ایک چھوٹی سی خرابی آ جاتی ہے, ہم اس خرابی دور نہیں کرتے, وہ خرابی 10 مشین 10 موٹروں کو خراب کر دیتی ہے.
بالکل
یہی ہمارے اندر ہوتا ہے. ایک جگہ پر آپ آئل ڈالتے ہیں, وہ آئل پوری مشینری کے کتنے پارٹ کے اندر بہتری لے آتا ہے.
صحیح,
ٹھیک ہے نا. اور ایک جگہ سے آئل ختم ہو جاتا ہے, ہر جگہ پر اس کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے, بعض اوقات ایک صحیح چیز ہوتی ہے تو کئی چیزوں کو صحیح کر دیتی ہے, ایک چیز خراب ہوتی ہے بہت ساری چیزوں خراب کر دیتی ہے. اس میں دل کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل کے بارے میں فرمایا کہ جسم کا ایک گلوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے, وہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑ گیا. سنو وہ دل ہے, تو دل کی کیفیت کو یہ کہا کہ دل کو یہ بدن کی ریاست کا بادشاہ دل کو قرار دیا گیا.
آج ماشاءاللہ بڑے زبردست ٹاپک پر آج عاجزی کے حوالے سے ہم نے سنا, اور ہمیں کالز پر یہ بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ روزانہ ایک مختلف عنوان پر ہمیں سیرت رسول کے حوالے سے بتاتے ہیں, اور یہ لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں. یعنی سیرت رسول کو پسند سب کرتے ہیں, اپنانا تھوڑا سا بھاری پڑ جاتا ہے طبیعتوں پر.
موضوع تو خیر ختم نہیں ہوں گے کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا.
ایک باب بھی پورا نہ,
یعنی سرکار کی جو خصوصیات ہیں اس کا کوئی ایک چیپٹر. عاجزی لے لیں
جی,
خالی عاجزی پر ہم زندگی بھر بات کریں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, ایک عاجزی کا باب بھی پورا نہ ہوا.
ایک باب بھی پورا نہیں,
پورا نہیں ہو سکتا چیپٹر, وہ رہی جائے گا تشنا. صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
یا مصطفی یا مجتبی صلی علی صلی علی
مرحبا
مرحبا مصطفی.